जब तक उसको हार न डाले।
रोजा लगा सब का इशाद है, रोजा आदमी के लिए ढाल है जब तक उसको खाना न डाले। ढाल होने का मतलब यह है जैसे आदमी ढाल से अपनी हिफाजत करता है, इसी तरह रोजे से भी अपने दुश्मन यानी शैतान से हिफाजत होती है। एक रिवायत में है कि रोजा हिफाजत है अल्लाह के आदाब से, रोजा जहन्नम से हिफाजत है। एक रिवायत में है किसी ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजा किस चीज से फट जाता है? रोजा भी फट जाता है। फरमाया झूठ और गीबत से। कितना हम लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के सौदा बेचते हैं और जो है बोल देते हैं अबू घर पर नहीं है, जबकि अबू बैठे हैं घर में, और मैसेज के ऊपर झूठ बोलते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में झूठ बोलते हैं, तो रोजा जो है उसकी बरकत नहीं मिलेगी। तो जाहिर तौर पर भूखा रह रही है बस, और किससे फट जाता है? गीबत से। कितना कबीरा गुनाह है गीबत। गीबत कहते हैं किसी मुसलमान भाई की पीठ पीछे बुराई करना जो उसमें पाई जाती है। या ख्वातीन भी बयान सुन रही हैं, उनके अंदर ये मर्द बहुत जबान दराजी का आम है कि सास की, शौहर की, बहू की गीबत करती हैं, शौहर की गीबत और फला फला की गीबत, जिसकी वजह से अक्सर औरतों को देखा गया। और दूसरा बड़ा तो सवाल है माशाल्लाह, माइक बहुत अच्छा हो गया, ये जहन्नम में जल रही है जबान की हिफाजत ना करने की वजह से। तो ये इसका बहुत ख्याल रखना है, कम से कम रमज़ान के 30 दिनों में अपनी जबान को कंट्रोल रखें। और पता नहीं रमज़ान मिलेगा भी कि नहीं, ये तो खुशफहमी है। इंसान को तो ऐसी तैयारी रहनी चाहिए कि अभी मौत आ जाए तो मैं अल्लाह के पास जाने के लिए तैयार रहूँ, अभी रमज़ानों में वक्त है। एक सांस का कुछ पता नहीं, कभी भी अल्लाह ताला बुला रहे है ना भी। इन दोनों रिवायतों में और इस तरह और भी मुतअद्दिद रिवायत में रोज़ा इस किस्म के रोज़े में इस किस्म के उमूर से बचने की ताकीद आई है और उसे गोया ज़ाया कर देना उसको करार दिया गया है। हमारे इस ज़माने में रोज़े के काटने के लिए मशवरा उसको करार दिया जाता है कि वाही तबाही मेरी तेरी बातें शुरू कर दी जाएँ। ये उस ज़माने की बात है। और अब जब से ये व्हाट्सएप ग्रुप आया है इतनी गीबतें बुराइयाँ होती है, अल्लाह माफ़ करवाए, किसी को नहीं छोड़ते, नहीं होती तो कीड़े डाल दिए जाते हैं। अब रोज़े में तो इन चीज़ों से बचना है भाई, अल्लाह के लिए इन आदतों को दुरुस्त करें। हम लोग कोई अंबिया हमारे पास नहीं आएंगे, मशाइख उलमा रब्बानी आके हमारे ईमान को झिझोड़ेंगे और फिर वो बताएंगे कि हमारे अंदर ये खामियाँ पाई जाती हैं, इसको सही करें। क्या मुश्किल क्या है, सोच लें बस कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर मेरे बारे में कोई ऐसी बात करे तो मुझे कैसा लगेगा। बात उलमा के नज़दीक झूठ और गीबत से रोज़ा टूट जाता है। ये दोनों इन हजरात के नज़दीक ऐसी हैं जैसे खाना पीना से रोज़ा टूट जाता है, इसी तरह झूठ और गीबत से भी रोज़ा टूट जाता है। जमहूर के नज़दीक रोज़ा टूटता तो नहीं पर रोज़े की बरकत जाती रहती है, इससे तो इनकार नहीं है, रोज़े की बरकत नहीं मिलेगी। मशाइख ने रोज़े के चार आदाब, छः आदाब में से छः उमूर तहरीर फरमाए हैं, रोज़ेदार को इनका अहतमाम ज़रूरी है। नंबर एक, निगाह की हिफाजत, किसी बेमहल जगह ना पड़े, हत्ता के रोज़े के दौरान 15 घंटे में जायज ज़रूरत है उसको भी नहीं करना है, समझ गए, इसलिए मैंने क्योंकि बीवी बच्चों औरतें भी सुन रही हैं। फिर अजनबी का क्या जिक्र, इसी तरह किसी लहू लाभ वगैरह नाजायज़ जगह भी ना पड़े। लहू लाभ इस ज़माने पबजी गेम, अर्तबल का ड्रामा, सब इससे तौबा करनी पड़ेगी हम लोगों को। ये रमज़ान शरीफ इतने गुजर गए, इस रमज़ान में तो मैं और हम सुधर जाए, हलाक हो गया जिसने रमज़ान के रोज़े पाए अपनी मफ़रत नहीं करवाई। तो अब ये अयाम मौजूदा 30 दिन है, अभी से तैयारी शुरू कर दें। ये जो मैं खुराफात कर रहा हूँ जिसको बड़ों ने मना किया है, इससे मैं बचूंगा इस दफ़ा इंशाल्लाह। और लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशाद है, निगाह इबलीस के तीरों में से एक तीर है, जो शख्स इस अल्लाह के खौफ की वजह से बचता रहता है बचे रहेगा, अल्लाह जल्ला शानू उसको ऐसा नूर ईमानी नसीब फरमाते हैं جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے. دوبارہ پڑھتا ہوں. بدنظری ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نگاہ جو ہے النظر سامو میں سہام ابلیس. روایت جو ہے نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ فضائل رمضان سے فضائل اعمال سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. اب بتائیے حدیث اس میں لکھی ہوئی ہے. اسی طرح بیان ہوتا ہے ہمارے بزرگوں کا ہے نا. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں آپ ذرا. اور اس کی تشریح اور جگہ بھی لکھی ہے. انہوں نے بھی لکھی ہوئی ہے, اپنے ہمارے بزرگوں نے بھی لکھی ہوئی ہے کہ ان نظر سہم من سہام ابلیس مسموم. نظر ابلیس کا تیر ہے زہر میں بجھا ہوا. من طرح کہا مخافتی, جس نے اللہ کے خوف سے نظر چکا دی. تبلیغی بھائی کے خوف سے نہیں, مرید ہے شیخ کے خوف سے نہیں, یا شیخ ہے مرید کے خوف سے نہیں, استاد کے خوف سے نہیں, کسی نیک مسجد کے ساتھی کے خوف سے نہیں, بلکہ اللہ کے خوف سے. من طرح کہا مخافتی افضل تو ایمان یجد حلاوت و قلبی. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بھر دیں گے. جو لوگ انٹرنیٹ پہ تصویریں دیکھنے کے عادی ہیں, میں بھی اور ہم سب اس سے خبردار ہو جائیں کہ بالکل اس میں بند کر کے رکھ دیں گے. بس اپنے تجارت تک رکھیں گے, اس میں بھی تقویٰ کے ساتھ اعلیٰ مقام پہ, کہ ایک نظر بھی میری انٹرنیٹ پہ عورتوں پہ نہ پڑے. سافٹ ویئر لگا دیں اس کے اوپر کہ ساری تصویریں بند ہو جائیں میری. پابندی کے لگانی ہے آنکھوں پہ اور زبان پہ. اپنے اخلاق صحیح کرنے ہیں, غصے کو پی جانا ہے. یہ رمضان میں یہ غصہ بھی نہیں کرنا ہے ہم لوگوں کو. اس طرح توجہ دیں. ہم نفلوں کی طرف ذکر تلاوت کو بڑھا دیتے ہیں, مگر جو فرض ہے لعلکم تتقون کہ ہم متقی بن جائیں, اس طرح توجہ نہیں ہے. تو یہ میرا سفر بھی اسی لیے ہوا ہے, اسی نیت سے, اپنی اصلاح کی نیت سے بھی, کہ ہم رمضان کی باتوں کا تکرار کر لیں, کیونکہ اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دی جائے. رمضان کا انتظار نہیں کریں گے, یہ ان باتوں پر عمل آج ہی سے شروع کر دیں گے ہم لوگ. جس نے اللہ کے خوف سے نظر جھکائی ایمان کی حلاوت سے اس کے دل کو بھر دیں گے اللہ تعالیٰ. دوسری چیز ہے زبان کی حفاظت. جھوٹ اور چغل خوری, لغو بکواس, غیبت, بدگوئی, بد کلامی, اور یہ گالی دینا اور جھگڑا وغیرہ, یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے, روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے, اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحاشی والی بات یا جہالت کی بات, مثلاً جھگڑا وغیرہ نہ کرے. اگر کوئی دوسرا جھگڑا کرنے لگے تو کہہ دیں میرا روزہ ہے بس. میں نے سعودی عرب میں یہ چیز دیکھی ہے, جہاں حج کے اندر بھی اور وہاں پہ رمضانوں میں بھی, حرم مکہ میں, مدینہ منورہ, جب دو آدمیوں کا روزہ ہوتا ہے, کوئی سعودی آتا ہے, ایسے بس انا سائم روز بتا دو کہ میں روزے سے ہوں, جھگڑو مت. یہی چیز ہم اپنے گھر میں بھی نافذ کریں کہ جو ہے بیوی سے اور بچوں سے جھگڑا نہیں کریں, یا اور بھی کہیں جھگڑے ہو رہے ہیں تو ختم کر دیں. اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے میرا روزہ ہے, دوسرے یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے. اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے میرا روزہ ہے. اگر وہ بیوقوف ہے, نا سمجھ ہے, تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا تو روزہ ہے نا, تجھے ایسی لبیات کا جواب مناسب نہیں ہے. بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی بچنا چاہیے. اللہ, اب عجیب روایت ہے, یہ مجھے بھی ہم سب کو اس سے سبق لینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا. روزے میں شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی, ہلاکت کے قریب پہنچ گئی. ادھر دیکھیے, جب تعلیم ہو رہی ہو, بیان ہو رہا ہو, تو تعلیم کرنے والے کو دیکھنا چاہیے آداب میں سے. ہاں کبھی نظریں جھک جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں, مستقل نظریں نیچی نہ کریں. جہاں نظریں جھکانی ہیں وہاں جھکانی چاہیے. یہ تو تبلیغی بھائی بھی بتاتے ہیں, تعلیم کرنے والے کو دیکھنا چاہیے. فرمایا, بہت زبردست حدیث ہے, ساری حدیث ہے عجیب, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا. روزے میں شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی, ہلاکت کے قریب پہنچ گئی. صحابہ نے عرض کیا, دریافت کیا, یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں الٹی کرنے کا حکم دیا, طے کرنے کا. میں آسان اردو میں بتا رہا ہوں, کچھ لوگوں کو, اس زمانے کے نوجوانوں کو طے کا مطلب نہیں پتا, یعنی الٹی کرنے کا حکم دیا, طے کرنے کا حکم دیا. دونوں نے الٹی کر دی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور لوتھڑے نظر آئے, تازہ کھایا ہوا خون نکلا. لوگوں کو حیرت ہوئی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے کالی کمری والے نے ارشاد فرمایا, انہوں نے اللہ شانو کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا ہے. اسی طرح جو لوگ حرام سے روزہ کھولتے ہیں, حرام سے خصوصاً جو بینک کی ملازمت کرتے ہیں لائف انشورنس کی, اور جو حرام کمائی کہیں سے آ رہی ہے رشوت کی, گورنمنٹ کی جاب ہے اور رشوت کی, اس 30 دنوں میں کوشش کریں کہ حلال کے پیسے سے روزہ افطار کریں, حلال کے پیسے سے سحری کریں. ورنہ بہت جو ہے بہت کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے حرام سے, دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی فرمایا کہ اللہ کی حلال روزی سے تو نے روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا, کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبتیں کیا کرتی تھیں. بتائیے غیبت کی وجہ سے یہ ہوا کہ ان کے اتنی تکلیف ہوئی ان عورتوں کو ایسا کہ مرنے کے قریب ہو گئی, اور پھر جب الٹی آئی تو اس میں گوشت کے لوچڑے نکلے. اب یہ تاثیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں, یہ کوئی میں ڈائجسٹ کی خبریں سنا رہا ہوں بیٹھا ہوا. کتنا ہمیں فکر کرنی چاہیے, جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں, کہ غیبت کا مرض کتنا عام ہے ہمارے اندر, مردوں میں بھی عام ہے. تو یہ ہم سب کے لیے تازیانہ عبرت ہے کہ ہم سب اس پہ پابندی لگائیں, سوچیں کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. میں نے پچھلی دفعہ یہاں غیبت کے پرچے بھی تقسیم کروائے تھے, غیبت کیا ہے اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. ایک مضمون میں اور اس کی شرح ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے, حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئیں. اسی طرح اور بھی گناہوں کا یہی حال ہے, اور تجربہ ہے, بڑا زبردست تجربہ ہے, کہ روزے میں اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا کہ وہ بھوکے ہیں یا نہیں ہیں, بس ابھی چلتا ویسی بشاشت کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں نا. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اللہ کا شکر ہے بزرگوں کو, کہ پتہ بھی چلتا ان کا روزہ ہے. جو معمولات تھے نا ذکر تلاوت کے اور جیسے بیانات ہو رہے تھے, بلکہ اور بیانات ان کے بڑھ جاتے ہیں روزے میں. گرمیوں میں پسینے بہہ رہے ہیں اور مستقل 2-2 گھنٹے بیانات ہو رہے ہیں, ظہر کے بعد کا بیان شدید گرمی میں روزے کی حالت میں, کیا بات ہے, نہیں لگ رہا روزہ. ہم بھی ایسے بن سکتے ہیں, مایوس نہیں ہونا ہے, سچی توبہ کر کے ہم بھی اپنے آپ کو اللہ والے بنا لیں, نظر بچا کے زبان سے بھی بس سے بچ کر متقی بن جائیں. متقی بننا کوئی مشکل تھوڑی, جیسے بھائی کسی کا وضو رہتا ہے ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لیتا ہے, ایسے تقوی ٹوٹ گیا دوبارہ بس تقوی توبہ سے اللہ کا رستہ جوڑ لی, اللہ سے رابطہ جوڑ لیجیے بھائی, یہ کوئی مشکل بات ہے کیا, ہے نا. فرمایا اس کا تجربہ ہے کہ اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا, اور فاسق لوگوں کی اکثر بری حالت ہوتی ہے. اس لیے اگر یہ چاہیں کہ روزہ نہ لگیں, تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں اعتراض کریں, بالخصوص غیبت سے, جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ تجویز کر رکھا ہے. اور اسی طرح اس کی تفصیل میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں, روزہ ٹائم پاس نہیں ہوتا, خبرنامہ دیکھ رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں, یہ سب لغویات ہیں اللہ کی نافرمانی. اور اب تو کیا یہ اسمارٹ فون آئی ہے نا, کرکٹ میچ بھی چل رہا ہے, وہی جو رمضان کے علاوہ چیزیں تھیں وہی رمضانوں میں بھی خبرنامہ اور ٹی وی چل رہا ہے. اللہ کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا, توبہ کریں اس سے, ورنہ بدعا لگے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاک ہو گیا اس سے, رمضان کے روزے پائے, اپنی مغفرت نہیں کروائیں, ابھی سے خبردار ہو جائیں. ایسا پیارا مہینہ تھی نے آگے حدیثیں لکھی ہوئی ہیں کہ جنت کے دروازے پورے کھول دیے جائیں گے, سارے سارے جہنم کے دروازے سب بند کر دیے جائیں گے, شیطان کو جکڑ کے سمندر میں پھینک دیا جائے گا, پکڑ کے نالائق 11 مہینے تو نے ستایا, چلو تجھے اٹھا کے جو ہے سمندر میں غرق کر دے رہے. مگر اس میں محدثین نے لکھا ہے بڑے بڑے شیطان چھوٹے چھوٹے چیلے پریشان کریں گے, مگر اتنا نہیں کریں گے کہ انسان بالکل گناہوں پہ مجبور ہو جائیں. تقاضے تو کم ہو جاتے ہیں نا گناہوں کی, وہ جو شدت غیر رمضان میں ہوتی ہے رمضانوں میں کم ہو جاتی ہے. اور جیسے چاند رات ہوئی لڑکے جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے سب بار بار شاپ پہ جا کے داڑھی منڈا کے آ گئے تھے بیچارے, 10 دن میں جو داڑھی رہی تھی ہے نا, اور لڑکیوں کے چکروں میں بازاروں میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اب چھٹی ہو گئی رمضان ختم چلو مزے کرو. اس وقت اور زیادہ اس نور کو بچانا ہے, یہ تشریح بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا ہے, اور احادیث میں بکثرت اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے جس شخص کی غیبت دی گئی ہے اس کا حقیقتاً اس نے گوشت کھا لیا ہے. اللہ اکبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا دانتوں میں خلال کرو. خلال پتہ ہے نا وہ جو کرتے ہیں اس طرح کر کے گوشت پھنس جاتا ہے. دیکھیں یہ کالی کمنی والے کی باتیں. ذرا سا کوئی ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کر دے ٹویٹر پہ فلاں فلاں پہ, میں استعمال نہیں کرتا جو کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, اس پہ یقین آ جاتا ہے. کالی کمنی والے کیا بات فرما رہے ہیں, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ سب روحانیت کے معاملات ہیں. فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو دیکھ کر فرمایا دانتوں میں خلال کرو. انہوں نے عرض کیا ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں ہے. بتائیے ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے. اب میں اس کو دوبارہ پڑھوں گا, کچھ لوگ ہیں کمزور ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتے ایک دفعہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک حدیث صحابہ میں تین تین دفعہ سناتے تھے. مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف تعلیم ہو جائے, مقصد یہ بات دل میں اترے ہمارے. دوبارہ پڑھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا دانتوں میں خلال کرو. انہوں نے عرض کیا آج ہم نے تو گوشت چکھا بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے. معلوم ہوا ان کی غیبت کی تھی ان لوگوں نے. اللہ اپنے حفظ میں رکھے, حفظ و امان میں رکھے. ہم لوگ اس سے بہت غافل ہیں. عوام کا تو ذکر ہی چھوڑ دیں, خواص بھی مبتلا ہیں اس کے اندر. خواص کسے کہتے ہیں؟ جو خواص بنے ہیں داڑھی ٹوپی کے ساتھ, لمبے امامے کے ساتھ, لمبے کرتے کے ساتھ, پہلے سب کے نمازی, خواص لگ رہے ہیں وہ ہیں نہیں. یہ اس کی تشریح بڑوں نے لکھی ہے. ورنہ اچھے جو سچے لوگ خواص ہوتے ہیں وہ بہت بچتے ہیں غیبت سے. وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں میں خواص میں سے ہوں جبکہ غیبت نہیں چھوڑ رہا ہے. تو یہ خواص نہیں ہے, یہ تو گناہ کبیرہ کر رہا ہے. غیبت کرنے والا سننے والا گناہ کبیرہ کرنے والا ہے یہ شخص, جب تک اس سے توبہ نہ کرے. آفس میں غیبتیں ہو رہی ہیں نا, اس کی غیبت اس کی برائیاں, کیا بچنے کا طریقہ ہے؟ اب یہ سب تو ممبر سے نہیں بتایا جائے گا. فکر خوف سے خدا ہونا, اللہ خود ہی مدد کرتے ہیں کہ بھائی مجھے بچنا ہے. اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ویسے واش روم چلے جائے گا. یہ کوئی مطلب یہ جھوٹ بھی نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے. ہم گناہوں سے بچنے کے لیے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے بیت الخلا گئے, دروازہ بند کر کے دوبارہ نکل آئے, تاکہ کم از کم کبیرہ گناہ سے تو بچ جائیں. دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو, بھلے آپ لوگوں کو برا لگے تو, مگر برا لگنا نہیں چاہیے. چائے روزانہ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے بتائیے؟ جو لوگ پراٹھے کے آتی ہیں انڈا مکھن کے وہ روزانہ کھاتے ہیں. اگر دین کی بات کا تکرار ہو تو اس میں کیا الجھن ہوتی ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ کتنی دفعہ آیا اذان میں؟ دو دفعہ آیا ہے کہ نہیں؟ نماز اذان کتنی دفعہ دی جاتی ہے؟ پانچ دفعہ. پانچ دفعہ میں ایک ہی کلمات بار بار ہیں کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ ہر نماز میں رکعت میں پڑھنے کا ضروری ہے کہ نہیں؟ پھر کیوں دین کی باتوں سے کیوں تکرار گھبراتے ہیں؟ ایک ہی بات بار بار بیان ہو رہی ہے. فضائل اعمال ہر جگہ موجود ہے, ایک ہی حدیث ہم بار بار سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ کوئی اس میں اعتراض کرتا ہے؟ تو مشائخ میں علماء پہ کیوں اعتراض ہوتا ہے کہ ایک ہی بیان آپ بار بار کرتے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. دوبارہ پڑھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا دانتوں میں خلال کرو. انہوں نے عرض کیا ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے. معلوم ہوا ان کی غیبت کی تھی. اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں. یہ تبلیغ کا طریقہ ایک بات اس میں بہت قابل غور ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگ غافل ہو, اتنے بڑے عالم شیخ العزیز مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ ہم لوگ غافل ہیں. اپنے آپ کو بھی شامل کیا ہے, بھائی یہ میرے تبلیغ کا طریقہ ہے. ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ تم لوگ ہم لوگ, بھلے ملوث نہ بھی ہوں مگر ایسے ہی مخاطب کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اس سے غافل ہیں, ہم لوگ اس سے بہت ہی غافل ہیں. عوام کا ذکر نہیں, خواص میں مبتلا ہیں. ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں, دینداروں کی مجلسوں میں بھی بالعموم اس سے کم خالی ہوتی ہیں. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا. اگر اپنے یا کسی کے دل میں کچھ کھٹکا بھی پیدا ہوا, اس پر اظہار واقعہ کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ تو میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. توبہ توبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کسی سے دریافت کیا غیبت کیا چیز ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی پیٹ پیچھے ایسی بات کرنا جو اس سے ناگوار ہو. سائل نے پوچھا اگر اس میں واقعتاً وہ بات ہے جو کہی گئی, تو حضور نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے, اگر واقعتاً موجود نہ ہو تب تو بہتان ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں پر گزر ہوا. حضور نے ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے, ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے, دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے. اللہ بتائیے, یہ بھی دوسرے کا بیان چل رہا ہے. ایک ہم ادب ہے کہ ہم نظر کی حفاظت کریں گے, دوسرا زبان کی حفاظت میں غیبت کا بیان چل رہا ہے. اب بتائیے ہم پڑھنے والوں کی کیا حالت ہے؟ مایوس نہیں ہونا ہے, ارادہ کرنا ہے. ایک شخص کا بھی میں جواب دے رہا تھا خط کا, اصلاحی خط کا جواب, اصلاح جو کرواتے ہیں ماشاءاللہ, مجھے بھی اللہ توفیق دے. تو میں نے ان کو تین باتیں لکھ دیں, لمبی چوڑی باتیں لکھ دیں. میں نے کہا آپ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے نا, تین کام کر لیں. حکیم الامت نے لکھا ہے تھانوی رحمۃ اللہ, ایک اپنی پوری ہمت استعمال کریں غیبت سے بچنے کی, ٹیلی ویژن سے بچنے کی. نمبر دو اللہ سے رو کے دعا کریں, اے اللہ مجھے توفیق دیتے میں غیبت سے بچوں. دو پوائنٹس ہو گئے. تیسرا بزرگوں سے اللہ والوں سے دعا کروائے, آپ دعا کریں میں اللہ والا بن جاؤں, مجھ سے غیبت کا مرض نہیں چھوٹ رہا ہے. سب کے سامنے نہ بتائے, الگ سے تنہائی میں اپنے گناہ کا اظہار سب کے سامنے نہ کرے, تنہائی میں بزرگوں کو بتا سکتے ہیں, ان سے تنہائی کا وقت لے کے. یہ کام کرنے میں کیا مشکل ہے؟ اس میں تو کتنا آسان کر دیا حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ اگر کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا تو یہ تین کام تو کر لو نا, کم از کم یہ تین کام کر لیجیے. پہلے پوری ہمت استعمال کریں, داڑھی نہیں رکھی جاتی, ہمت کریں آج کے بعد سے میں بلیڈ نہیں چلاؤں گا اپنے چہرے سے. نمبر دو اللہ سے ہمت کی درخواست کریں, اللہ میں توفیق دے دیں داڑھی رکھنے کی, جتنے لوگوں نے رکھی ہے میرے کاموں والوں نے, میرے پڑوسیوں نے, میرے مسجد کے ساتھیوں نے, مجھے بھی توفیق دے دیں. خواتین ہیں, یا اللہ مجھ سے پردہ نہیں ہوتا, مجھے ہمت دے دیجیے. ہیں اور اپنی پوری ہمت استعمال کریں, لوگوں کے تانوں کی مخلوق کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے. اور تیسرا اللہ والوں سے دعا کروائیں, پانی دیجیے. اب یہ سنیے گا بالکل دماغ کو حاضر جان کر کیسی باتیں ہیں. اس میں کسی کی برائی کھلے عام, کسی کی اصلاح کرنا, کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا کتنا بڑا گناہ ہے. سنیے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں. سب سے آسان اور ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے, اور ایک درہم سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہے. اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے, یعنی اس کی عزت کو اچھالنا, اس کی بے عزتی کرنا ہے. یہ واٹس ایپ کے گروپوں پر بے عزتیاں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کی, خبرنامے میں, اخباروں میں بے عزتیاں ہو رہی ہیں سیاست دانوں کی. کیا ضرورت ہے؟ جو ان کا کام ہے اہل سیاست جانے, ہمارا کام ہے اللہ کی محبت دور تک پہنچے. سیاست سے بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اچھے ہیں جو دوسروں کی برائیاں کریں. کیا ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے مکھی کی طرح تو سیاست دانوں کی غیبتیں کریں؟ وہاں آبرو ریزی ہو رہی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر اور خبرنامے میں, اخباروں میں, ہم ان کی آبرو ریزی پڑھ رہے ہیں. اور کیا لکھا ہوا ہے؟ بدترین سود ہے مسلمان کی آبرو ریزی کرنا. اور کسی عالم کی, کسی شیخ کی, کسی تبلیغی بھائی کی, کسی مسجد کے ساتھی کی, کتنا بڑا گناہ ہے. جب تک معافی نہیں مانگے گا اللہ معاف نہیں کرے گا اس شخص. اگر سب کے سامنے برائی کی ہے, سب کے سامنے کسی کی آبرو ریزی کی ہے, سب کے سامنے معافی مانگنی پڑے. اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. دوبارہ پڑھوں گا میں اس کو تاکہ دل میں اتر جائے بات. اب ان کی بھی کوئی بات نہ مانے تو تکبر کی علامت ہے. بس زبردست تکبر ہے اس شخص کے اندر کہ ابھی تک یہ عیب میں مبتلا ہے کہ آبرو ریزی کر رہا ہے لوگوں کی, مشائخ کی آبرو ریزی. توبہ توبہ, اللہ معاف کرنا ہے. اپنی حالت تو دیکھنی چاہیے. بسم اللہ. ہمارے عیب کم ہے کہ ہم دوسروں کی آبرو ریزی کریں؟ ہمارے بزرگوں نے تو ایسوں کو سلام کیا ہے بس. السلام علیکم, دوبارہ سنیے گا اور غور سے دل کے کانوں سے سنیں. ایک ہوتا ہے ظاہری کان ہے نا, دل کے کان کہ دل سے سننا ہے. اور یہ بیان میں اپنے لیے کر رہا ہوں, کوئی پریشان نہ ہو, میں اپنے لیے کر رہا ہوں کہ میرا کیا حال ہے. میں اپنی تنہائیوں میں اپنے دوستوں میں کہیں غیبت تو نہیں کرتا. سنیے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں, سب سے آسان اور ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. کتنی سخت بات ہے یہ. اور ایک درہم سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہے. اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے. احادیث میں غیبت اور مسلمان کی آبرو ریزی پر سخت سے سخت وعیدیں آئی ہیں. میرا دل چاہتا تھا کہ ان میں سے کچھ روایت جمع کر دوں اس لیے کہ ہماری مجلسیں اس سے بہت ہی زیادہ پر رہتی ہیں، مگر مضمون دوسرا ہے، اس لیے اسی قدر اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس بلا سے محفوظ فرمائے اور بزرگوں اور دوستوں کی دعا سے مجھ سے آکار کو بھی محفوظ فرمائے کہ باطنی امراض میں کثرت سے مبتلا ہوں۔ یہ بڑے فرما رہے ہیں اپنے بارے میں۔ اللہ پھر فرمایا، تیسری چیز جس کا روزے دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے، کانوں کی۔ ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ وہ کون سا ہے، کیا چیز ہے؟ وہ ہے گانے۔ اور اگر کسی وجہ سے ہم کسی کو کال ملاتے ہیں، اس میں گانے لگے ہوئے ہیں، قوالی لگی ہوئی ہے، میوزک آ رہی ہے، لڑکیاں بول رہی ہیں، ہمارے اکابرین متقی لوگوں کا یہ شیوا ہے کہ کانوں سے موبائل دور کر لیتے ہیں جب تک وہ فون نہ اٹھائے۔ کسی طرح کسی ادارے میں ہم فون کرتے ہیں تو میوزک ٹون آ رہی ہوتی ہے اور ہم لوگ اس سے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی روزے پہ اثر پڑے گا بھائی۔ مشکل ہے، دیکھیے مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے، صرف فکر کی ضرورت ہے کہ گانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ شیخ الحدیث صاحب بھی فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ذکیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح لڑکیوں سے باتیں کرنا لمبی لمبی، بتائیے۔ کانوں سے ہر چیز جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں کانوں سے نہیں سننی چاہیے۔ ایف ایم کے چینل سننا، کرکٹ میچ کی کمنٹری سننا، ارطغرل کا ڈرامہ سننا یا دیکھنا، یہ سب روزے کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ آج ہی اس سے توبہ کر لیں، پتہ نہیں ہم رمضان تک پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، کوئی ہمیں بتانے والا بھی نہیں آئے گا، بہت ہی کم لوگ یہ سب چیزیں بتانے والے ہیں۔ فرمایا، دوبارہ پڑھتا ہوں، تیسری چیز جس کا روزے دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے۔ ہر مکروہ چیز جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، غیبت کا کرنے والا اور غیبت کا سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں۔ سننی بھی نہیں چاہیے غیبت۔ اللہ چوتھی چیز ہے، باقی اعضائے بدن مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح باقی اعضائے بدن کا، اس طرح پیٹ کے افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے، اس کا حال اس شخص کا ہے کہ کسی مرض کے لیے دوا بھی کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا زہر بھی ملا لیتا ہے۔ اس میں سنکھیا لکھا ہوا، میں نے آسان اردو میں بول دیا کہ زہر بھی ملا لیتا ہے، دوائی بھی استعمال کر رہا ہے، زہر بھی کھا رہا ہے، اثر ہوگا کیا بھائی؟ موشن بھی لگے ہوئے، کباب بھی کھا رہا ہے، بتائیے اثر ہوگا کیا؟ اس مرض کے لیے تو دوا مفید ہو جائے گی مگر یہ زہر اس کی زہر کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پانچویں چیز ہے، افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھائے کہ شکم سیر ہو جائے، اس لیے کہ روزے کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ مقصود روزے سے تھا قوت شہوانیہ کا کم کرنا اور قوت نورانیہ کا بڑھانا۔ 11 مہینے تک تو بڑا کچھ کھایا، اگر 1 مہینے اس میں کچھ کمی ہو جائے گی تو کیا جان نکل جائے گی کیا؟ مگر ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ افطار کے وقت تلافی مافات میں اور سحر کے وقت حفظ ما تقدم میں اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے، بغیر روزے کی حالت بھی اتنی مقدار کھانے کی نوبت نہیں آتی۔ یعنی سحری میں پہلے اس کی تشریح بتاتا ہوں، یہ مشکل الفاظ ہیں، یعنی پہلے ہم نے افطاری کی، اس میں بھی دہی بڑے اور پتہ چھولے اور پتہ کیا کیا کھا لیا، پھر افطاری کے بعد دوبارہ جو بچا کچا وہ بھی کھا لیا، پھر تراوی کے بعد بھائی مولانا فلاں نے تو بڑی لمبی تراوی پڑھا دی ہے، بیگم صاحبہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دے دو، اس وقت کھا لیا، بس سوتے سوتے دیر ہو گئی اس وقت کچھ کھا لیا، پھر سحری کے وقت اٹھے اس وقت کچھ کھا لیا، کتنے دفعہ کھا لیا۔ یہ بتا رہا ہے، اسی میں یہی مطلب لکھا ہوا، حفظ ما تقدم کے طور پہ کہ مجھے کہیں بھوک نہ لگ جائے۔ ہیں بھائی یہ میوزک بند کر، کچھ لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا موبائل سے میوزک وغیرہ ہٹا لینی چاہیے۔ حقیقت میں تو یہی ہوتا ہے کہ کھانے کے اوقات بدل لیے جاتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی کمی نہیں کرتے، صرف اوقات بدل لیے۔ بس دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہے مگر اس کی تلافی دوسری وقتوں میں ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی کچھ ایسی عادت ہو گئی ہے کہ عمدہ عمدہ اشیاء رمضان کے لیے رکھتے ہیں اور نفس دن بھر کے فاقے کے بعد جب ان کا پڑتا ہے تو خوب زیادہ سیر ہو کر کھاتا ہے, تو بجائے قوت شہوانیہ کے ضعیف ہونے کے اور بھڑک جاتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے, مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے. روزے کے اندر مختلف اغراض اور فوائد, مختلف منافع مقصود ہیں, وہ سب ہی جب حاصل ہو سکتے ہیں جب کچھ بھوکا بھی رہا جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے, تشریح میں یہ ہے کہ پیٹ کے تین حصے کر لیے جائیں, ایک ہوا کا, ایک پانی کا اور ایک کھانے کا. بس ہم ہوا کی جگہ بھی کھانا بھر لیتے ہیں, یعنی جب لگے کہ بھائی اب میرا پیٹ بھر گیا ہے بس ٹھیک ہے, اتنا زیادہ بھر لینا کہ حلق تک آ گیا. پھر تو جب میرے شیخ فرماتے تھے جب تراوی پڑھ رہے ہوں گے امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر, دہی بڑا کہے گا میں بہت بڑا ہوں. مفتی عاشق الہی صاحب ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے اس زمانے میں, وہ فرماتے تھے ایسا صحیح تھا فقط صحیح تھا. اور مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ, مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ کی بڑی اچھی دوستی تھی اور ان کے بیٹوں سے میری بڑی اچھی ملاقات ہے, اللہ کا شکر ہے. دونوں حضرات ہمارے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ کے خلیفہ بھی ہیں, اور حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ, مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ, شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ جن کی کتاب پڑھ رہا ہوں, ان سب کی آپس میں بڑی اچھی دوستی تھی. انہوں نے بڑے بڑے الفاظ لکھے ہیں میرے شیخ کے بارے میں, فضائل اعمال لکھنے والے ہیں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ, انہوں نے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب کے بارے میں بڑے زبردست الفاظ لکھے ہیں کہ آپ کی مثنوی مولانا روم دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ایسی زبردست کتاب لکھی ہے, اور بھی بڑے الفاظ لکھے ہیں. میں ان کا خادم ہوں, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نوٹ سمجھتے ہیں کہ کوئی الگ ہی کوئی آپ کا سلسلہ ہے, سب ایک ہی سلسلہ ہے بھائی. یہ بڑی پیاری بات ہے. چھٹی چیز جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ روزے کے بعد ڈرتے رہے کہ نامعلوم یہ روزہ قبول بھی ہے کہ نہیں. یہ بڑی پیاری چیز ہے, یہ بڑوں سے چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو بیان کرنے کے بعد, چلہ لگانے کے بعد, نماز پڑھانے کے بعد, تراویح پڑھانے کے بعد, قرآن ختم کرنے کے بعد شکر بھی ادا کرے اور ڈرتا بھی رہے کہ پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں. اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر کہ نامعلوم کوئی لفظش جس کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوا جس کی وجہ سے منہ پر مار دی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں قرآن پاک تو ایسے ہیں کہ قرآن پاک ان کو لعنت کرتا رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, قیامت میں جن لوگوں کا اولین فیصلہ ہوگا ان میں ایک شہید ہوگا, بلایا جائے گا اور اللہ کے جو انعامات دنیا میں اس سے ہوئے اس کو جتائے جائیں گے, ان سب نعمتوں کا اقرار کرے گا وہ آدمی شہید. اس کے بعد پوچھا جائے گا ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا, وہ عرض کرے گا تیرے راستے میں قتال کیا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا. ارشاد ہوگا جھوٹ بول رہے ہو تم, بلکہ تم نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں. سو کہا جائے گا, اس کے بعد حکم ہوگا منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے شہید کو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی شہید ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے جہاد کیا تھا. ریاکاری آ گئی نا اس کے اندر. اب یہ ریاکاری کی اصلاح تو اللہ والوں کی صحبت سے ہوگی نا بھائی. ایک گناہ تھا جس کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہیں, دوسرا سنیے گا, ایسا ہی ایک عالم بلایا جائے گا, اس کو بھی اللہ کے انعامات جتلا کر پوچھا جائے گا ان انعامات کے بدلے میں کیا کار گزاری ہے. وہ عرض کرے گا علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کی خاطر تلاوت کی. ارشاد ہوگا جھوٹ بولتے ہو, یہ تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ علامہ کہیں. تو کہا جائے گا, اس کو بھی حکم ہوگا منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ بڑے بیان کرتے ہو اور اللہ کے لیے کرتے ہو اس لیے کہ لوگ علامہ کہیں. اور مولانا زاہد میاں کو بھی ڈرنے کی ضرورت ہے, اور جو بھی بیان کرنے والے ہیں امیر صاحب ہیں یا تعلیم کروانے والے یا تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, کہ اخلاص پیدا کریں اپنے اندر. دوبارہ پڑھتا ہوں, ڈرنا چاہیے, بس ڈرنا کافی ہے, پریشان نہیں ہونا, کوئی عمل چھوڑنا نہیں ہے. انسان چھوڑ ہی دے, اللہ سے دعا کرتا رہے, اپنے مشائخ سے اصلاح کروا لیا, کہیں اس میں ریاکاری تو نہیں آ رہی, دکھاوا تو نہیں آ رہا. دوبارہ پڑھتا ہوں, ایک عالم بلایا جائے گا, اس کو بھی اللہ سے اسی طرح اللہ کے انعامات جتلا کر پوچھا جائے گا کہ ان انعامات کے بدلے میں کیا کارگزاری ہے. وہ عالم کہے گا علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور اے اللہ آپ کی رضا کی خاطر تلاوت کی تھی. ارشاد ہوگا جھوٹ بولتے ہو, اس لیے تو نے کیا کہ لوگ علامہ کہیں. تو کہا جا چکا, اس کو بھی حکم ہوگا منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. اسی طرح ایک دولت مند بلایا جائے گا, جو لوگ امیر ہیں سخاوت کرتے ہیں وہ بھی سن لیجیے, جو خواتین رہتی ہیں سخاوت کرتی ہیں ماشاءاللہ مبارک. ایک دولت مند بلایا جائے گا, اس سے انعامات الہی شمار کرانے اور اقرار لینے کے بعد پوچھا جائے گا اللہ کی نعمتوں میں کیا عمل کیا. وہ کہے گا کوئی خیر کا رستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں میں نے کچھ خرچ نہ کیا ہو, یعنی سارے خیر کے کاموں میں کام کیا میں نے, غریبوں کی مدد کی, بیوہ کی شادیاں کرائیں, خوب زکوٰۃ دی, خوب صدقات دیے, خوب مسجدیں بنوائیں, خوب خانقاہیں بنوائیں. اگر آگے سنیے گا, ارشاد ہوگا جھوٹ بولتے ہو, تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں, سو کہاں جا چکا, اس کو بھی حکم ہوگا منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. اللہ محفوظ فرمائے, یہ سب بدنیتی کے ثمرات ہیں. اس قسم کے بہت سے واقعات احادیث میں مذکور ہیں, اس لیے روزے دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ اس سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اللہ جل شانہ اس کو اپنی رضا کا سبب بنا لے, مگر ساتھ ہی یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھنا اور کریم آقا کے لطف پر نگاہ رکھنا آخر ہے. اس کے لطف کے انداز بالکل نرالے ہیں, معصیت پر بھی ثواب دے دیتے ہیں, پھر کوتاہی عمل کا کیا ذکر. سبحان اللہ, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل نہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ تو ایسے ہیں, کبھی کبھار کوئی انسان سے خطا ہو جاتی ہے, اس کے بعد جو توبہ کرتا ہے تو جو نیکی کرتا اس سے اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اس کو توبہ میں ثواب مل گیا ہے. اس لیے کبھی بھی نیک عمل نہیں چھوڑنا ہے, عمل کرتے رہنا ہے. اس پہ حضرت خالد اقبال صاحب صاحب جو بزرگوں کے خلیفہ ہیں اور مناقی مختار صاحب کے, ان کا بڑا پیارا شعر ہے, اسی بات کی وہ دلالت کرے گا. ان پر مرتے رہنا ہے اور پھر ڈرتے رہنا ہے, ان پر مرتے رہنا ہے اور پھر ڈرتے رہنا ہے, یعنی ڈرتے رہنا ہے پھر بھی مرتے رہنا ہے, یعنی ڈرتے رہنا ہے پھر بھی مرتے رہنا ہے, کوئی گناہ ہو جائے اگر توبہ کرتے رہنا ہے. سبحان اللہ, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے, جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا, اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے. فرما رہے ہیں حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تعمل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے. ریلوے ملازم چند کوڑیوں کی خاطر رات رات بھر جاگتے ہیں, اگر 80 برس کی عبادت کی خاطر کوئی ایک مہینے تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے. اصل یہ ہے کہ دل میں تڑپ ہی نہیں ہے, اگر ذرا سا چسکا پڑ جائے تو پھر ایک رات کیا سینکڑوں راتیں جاگی جا سکتی ہیں. الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو, ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. یہ شعر لکھا ہوا ہے اس میں مگر میں مزے لے کے پڑھ رہا ہوں. الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو, ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو, ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. اگر کوئی بات آخر کوئی تو بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں کے اور وعدوں کے جن کا آپ کو یقین تھا, اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ پاؤں ورم کر جاتے تھے. انہی کے نام لیوا امتی آخر ہم بھی کہلاتے ہیں. ہاں جن لوگوں نے ان امور کی قدر کی وہ تو سب کچھ کر گئے, نمونہ بن کر امت کو دکھلا گئے. کہنے والوں نے کوئی موقع بھی نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کون کر سکتا ہے اور کس سے ہو سکتی ہے. دل میں سما جانے کی بات ہے, چاہنے والوں کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنی بھی مشکل نہیں ہوتی, مگر یہ بات کسی کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر مشکل سے حاصل ہوتی ہے. کسی کی جوتیاں باہر فقیروں کی جوتیاں, اللہ والوں کی جوتیاں. یہ صاف بات لکھی ہے, سمجھتے نہیں ہیں ہم. دوبارہ پڑھتا ہوں کہ یہ دل میں سما جانے کی بات ہے کہ چاہنے والوں کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنی بھی مشکل نہیں, مگر یہ بات کسی کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر مشکل سے حاصل ہوتی ہے. تمنا درد دل کی ہے,
تو کر خدمت فقیروں کی تمنا درد دل کی ہے, تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں.
یہ اس میں شعر لکھا ہوا ہے فضائل اعمال کے, آپ کے پڑھ کے سنا رہا ہوں, آپ کی کیا میری بھی ہے. یہ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی. فقیر کسے کہتے ہیں؟ 100% سننا تو شریعت پہ چلتا ہے, یہ فقیر ہیں. باہر جو بھیک مانگنے والے وہ نہیں ہیں, لوگ پہچانتے نہیں ہیں, دل کی آنکھ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں.
تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں.
آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے تھے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روزہ رکھتے تھے, رات بھر نماز میں گزار دیتے تھے, صرف رات کے اول حصے میں تھوڑا سوتے تھے, رات کی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. سبحان اللہ, کیسے بزرگان دین, کیسے پیارے لوگ تھے. ہمیں ایسا نہیں کرنا بھائی, اس زمانے میں کمزوریاں ہیں, مگر ان سے سبق لینا ہے کہ ایک قرآن بھی ختم نہیں ہوتا ہمارا رمضان میں, اور ماشاء اللہ ختم کرنے والے تو بہت کر لیتے ہیں. مگر اس میں شرط یہ ہے کہ تجوید سے پڑھنا واجب ہے اللہ کا کلام, غلط پڑھیں گے تو گناہ ملے گا. وہ لعنت کرے گا, ایسا بھی پڑھا, حمزہ اور عین میں فرق ہو, قاف اور کاف میں فرق ہو, سین اور سواد میں فرق ہو, یہ ضروری ہے. ورنہ اگر کسی تجوید درست نہیں ہے تو وہ بس الٹا سیدھا پڑھا ہوگا, گناہ ملے گا اس کو. اسی قاری کو سنا لیجیے, پتہ چلا کہ جلدی جلدی ان کے جوش یہ سب باتیں پڑھ کر ہم بھی ان کی نقل شروع کر دیں اور نماز میں سجدے کے ٹھوکرے مار رہے ہیں. ان کی نمازیں کیسی ہوتی تھیں ہے نا, اور ہماری نمازیں, ہم تو بس 20 رکعت تراویح بھی پڑھنے تو بڑی بات ہے. مگر ان سے ہمیں جوش ملے گا کہ دیکھیں یہ حضرات کیسے, کہ صحابہ تھے نا, تو امیر المومنین تھے, ان کی تو کیا بات تھی ماشاء اللہ. اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے, ہے نا. ہر چیز میں بڑوں کی نقل نہیں کی جاتی. اگر ہم ایک رات جاگیں گے نا اس طرح, دن بھر روزہ رکھیں گے, پورے سال کی بات ہو رہی ہے جس طرح, یہ شاید رمضان کی ہو رہی ہے, پورے سال کی, دن بھر روزہ رکھتے تھے, رات بھر نماز پڑھتے تھے, تو ہمارے بھی فرائض واجبات میں کوتاہی ہو جائے گی. جو جاب کے 8 گھنٹے اس میں ہم سو رہے ہوں گے تو گناہ ملے گا ہمیں, ہے نا. اس لیے پوچھ کے عمل کرنا چاہیے. یہ بات صرف جوش دلانے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ لوگ تو اتنا کچھ کر گئے اور ہم لوگ کچھ نہ کچھ تو اس میں کچھ کر کے دکھائیں اللہ کے نام پر. رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے, کم از کم اس میں یہی انہی باتوں میں کہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے, کم از کم اتنا کر لیں کہ اس رمضان میں گناہ چھوڑ دیں, اتنا تو کر لیں, ہے نا. اور یہ سب حضرات, جس ایک بات بڑی پیاری بڑوں نے بتائی ہے مجھے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سب حضرات کتنے پاک باز تھے, گناہوں سے بچے ہوئے تھے, پھر ان کو عبادت میں ایسی لذت ملتی تھی کہ ان کو مزہ آ جاتا تھا, لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے. ہم لوگ زبردستی عبادت کرتے ہیں گناہوں کی وجہ سے, ہمیں وہ لذت تھوڑی ہے, بس ان کی نقل کر کے زبردستی کر رہے ہیں, پھر وہی دوبارہ ویڈیو گیم وغیرہ میں لگ جاتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس پہ زور دیا ہے کہ اب گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے, پھر دیکھیے 2 رکعت بھی پڑھیں گے تو مزہ آ جائے گا. یہ رکھ دیجیے, ماشاء اللہ کیسی پیاری بات ہے, میں تو دل ہل گیا پورا. سبحان اللہ, اب دو کچھ باتیں, پہلے ایک نعت شریف سناؤں گا, پھر رمضان کے بارے میں کچھ اور باتیں, اور کچھ خواتین آئیں گی ان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر دوں, اور توبہ کے بارے میں, پھر مضمون مکمل ہو جائے گا, پھر بس دعا کر لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ابھی بھی کافی مضمون بیان ہو گیا ماشاء اللہ. دونوں بچے کھیل رہے ہیں. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے آ کے پھر کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. جو بچے ماشاء اللہ ان کو حافظ بنا رہے ہیں, مدرسے میں پڑھا رہے ہیں, تو ان بچوں کو چاہیے, اپنے والدین کو چاہیے ان کو اسمارٹ فون کے گندگیوں سے بچائیں, ان کو ویڈیو گیم سے اور بچائیں, خود بھی اپنے بچے کو پاس ورڈ مت بتائیں, ورنہ ہمارا بچہ اس کے ساتھ ساتھ ان میں پڑ جائے گا
تو وہ بچہ ان کے والدین کو بھی فضیلت نہیں ملے گی, کیونکہ جس نے ایسا حافظ جس نے حلال کو حلال جانا حرام کو حرام جانا اس کو یہ فضیلت ملے گی, اس کے والد صاحب کو والدین کو تاج پہنایا جائے گا, سورج سے زیادہ روشن ہوگا. اگر اپنے بچے کی تربیت نہیں کی اور بیچارہ اسمارٹ فون میں قرآن بھول گیا اس کو تو یہ فضیلت نہیں ملے گی. ہاں یہ بات الگ ہے کہ سچی توبہ کر لے وہ, اللہ سے معافی مانگ لے اور پھر ماشاء اللہ والدین کو ضرور بھی ضرور یہ فضیلت ملے گی ان شاء اللہ تعالیٰ, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے نا. مگر ماشاء اللہ قرآن کی ایسی برکات ہیں, جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے وہ آگے جا کے توبہ کر ہی لیتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے نا میرے سینے میں ہے نا. مگر اگر مستقل کوئی نافرمانی کرتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے دل پہ ایسا دھبا لگتا ہے, زنگ لگتا ہے کہ پھر وہ بغاوت پہ اتر آتا ہے, پھر وہ تو ایسا بھاگتا ہے اللہ معاف فرمائے کے بعد. اس لیے حکومت سچوں کے ساتھ رہ پڑو. اس میں اگر انسان گرتا پڑتا بھی رہے گا نا, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں, یہ خاص بات ہے. اس لیے اپنے بچوں کو اللہ والے ان کے غلاموں کی صحبت میں رہنا چاہیے, وہاں اللہ کی رحمت کی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں. وہاں اب دو چار اشعار سناتا ہوں, اس کے بعد میں کچھ باتیں یاد کر دوں گا. یہ ویسے دو شعر تو سنائی دیے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ جو اس میں لکھے ہوئے, مزہ آیا آپ حضرت. یہ سب پرانے تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں, ان کو بڑا مزہ آیا کہ عجیب انداز سے آپ نے تعلیم کروائی ہے. کتنی دفعہ ان لوگوں نے سنا ہوا ہے, مگر یہ دونوں آتے آ کے بیٹھ گئے کہ جیسے پکے مرید ہیں میرے ہی مرید, پکے تبلیغ بھی ہیں بھی مرید, مگر یہ تو کیسی تعلیم کروا رہے ہیں. اللہ کا احسان ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں. اس سے شکر کریں گے تو تکبر نہیں آئے گا. یہ بڑا پیارا شعر, اس وقت مجھے نماز میں یہ شعر یاد آ گیا. میں اس دفعہ میں نے کوئی اشعار بھی نہیں سنایا, زیادہ دین ہی کی بات ہوتی رہی. اشعار بھی دین ہے اگر اس میں شرائط کے ساتھ ہوں, عورت نہ ہو, میوزک نہ ہو, شرکی الفاظ نہ ہو. فرماتے ہیں کہ بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی ہم سب کی پابند سنت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے, تیرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے, ہمیشہ سلامت رہے, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. میں رہوں جس فضا میں رہوں, آپ لوگ بھی شعر کا مزہ لیں میرے ساتھ پڑھیں اس کا. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے, میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت.
برکت رہے میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے سامنے ایسا خوف قیامت رہے سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا اپنے اعمال پر گر ندامت رہے اپنے اعمال پر گر ندامت رہے سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے
آخری شعر شیخ العرب العجم مجدد زمانہ تبریز دورہ رومی ثانی حضرت اقدس میرے شیخ اول میرے محسن میرے مربی
او میرا خواجہ میرا پیر میرا مرشد میرا پیر ساڈا مرشد ساڈا پیر ویری گڈ مرشد ویری گڈ پیر
کیوں نہیں یاد آئے میں ان کے کیوں نہیں احسان تلے میرا بال میرے بال بال ان کے احسان تلے دعا ان کا کیوں نہ میں تعریف کروں بھائی کیا کیا نہیں سکھایا انہوں نے بتائیے تو آخری شعر سن لیجیے جزاک اللہ ماشاء اللہ قاری صاحب اللہ اکرمک اللہ کما اکرمتنی اللہ آپ کا اکرام فرمائے سے آپ نے میرا اکرام کیا اور ٹھنڈا پانی یہ بھی دعائیں اللہ میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت ادا کرنا ہے نا اور یہ پانی پینے کی دعا بھی الگ ہے الحمد للہ ابھی پڑھنے پینے کے بعد سنت ہے بسم اللہ پڑھ کے پینا بیٹھ کر پینا تین سانس میں پینا گلاس کو دیکھ کر پینا کہ اس میں کچرا مکھی وغیرہ تو نہیں ہے اور بیٹھ کر پینا اور پینے کے بعد الحمد للہ کہہ لینا اور اگر کسی کو یاد ہے تھوڑا دماغ کا تیز نہ بھی ہو تو ہمت کر کے یہ لمبی دعا جو ہے وہ یاد کر لیں ابھی سناؤں گا آپ ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ یہ رکھ لیجیے الحمد للہ الذی کسانی نہیں الحمد للہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا لذنوبنا ہم تو بالکل میں نالائق ترین انسان ہوں مگر یہ حضرت والا کی برکت اور میرزا رحمت اللہ کی برکت موجودہ شیخ کی برکت ہے کہ یہ دعا یاد کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ اے اللہ سب تعریف ہے آپ کے لیے جس نے اس پانی کو میٹھا بنایا خوشگوار بنایا اور میرے گناہوں کی وجہ سے تو کڑوا نہیں کیا کیا دعا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا ہی آپ کو ہدایت کا سبق دے رہی ہے اور مجھے ہدایت کا سبق دے رہی ہے یہ تمام تعریفیں اللہ ہی کی لیے ہیں جس نے پانی کو خوشگوار بنایا میٹھا بنایا اور میں نے گناہوں کی وجہ سے کڑوا نہیں بنایا کھارا نہیں بنایا کھارا پانی کو پی سکتا ہے بھائی سمندر کا پانی پی سکتا ہے جھیل کا اور دریا کا پانی تو پی لیتے لوگ ساری صاحب مگر سمندر کا پانی نہیں پی سکتے وہ کڑوا ہوتا ہے تو اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت ہے کہ گناہوں کی وجہ سے وہ پانی کو کڑوا کر سکتے ہیں جو بھی گناہوں کی ابھی بات ہوئی غیبت کا گناہ اللہ اکبر آبرو ریزی کرنا کسی کی ہے تعلیم ہی ہوئی نا فضائل اعمال سے تو یہ آخری شعر سن لیجیے بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں کہ
روز و شب پلوے اختر کی ہے یہ دعا روز و شب پلوے اختر کی ہے یہ دعا میرے مولا میری اس پامت رہے میرے مولا میری سے کام رحمت رہے سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن
یہ حضرت والا کی ناز شریف ہے جو ابھی یہ طرز مجھے آ گئی
پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو سب وطن ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو سب وطن نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل ہے چمن میں کوئی جیسے رشک چمن
سبحان ہاں پھر ایک بہت شعر ہے بڑا پیارا کہ فرماتے ہیں کہ